سبق نمبر 16. عزیز سامعین، السلام علیکم. ہم خدائے پاک کے بابرکت نام سے آپ کو سلام عرض کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اسی پر چلے جو اس نے قائم کی ہے، تاکہ اس کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو. ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمیں سچائی کی راہ کے نام سے یہ پروگرام پیش کرنے کی سعادت ملی. پچھلے سبق میں ہم نے پیغمبر خدا حضرت نوح نبی کے متعلق سیکھا ہے. ہم نے دیکھا کہ خدا کریم نے آدم کی گناہ گار نسل کا پانی کے سیلاب سے اس دنیا سے کیسے صفایا کیا. 100 برس تک خدا پاک ان کو توبہ کرنے کا موقع دیتا رہا. اتنی دیر حضرت نوح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بناتا رہا تاکہ جو لوگ خدا تعالیٰ کا کلام مانیں وہ بچ جائیں. تب تک مردوں اور عورتوں میں نوح اور اس کے خاندان کے علاوہ کوئی نہ تھا جو خدا کے حکم کو مانتا اور اس کے کلام پر یقین کرتا. پھر آخر کار خدا پاک نے، جو سچا اور عادل ہے، اپنا وعدہ پورا کیا. چند ایک جو خدا کا حکم مان کر کشتی کے اندر آ گئے وہ بچ گئے. ان کے علاوہ باقی ساری دنیا جو کشتی کے دروازے کے باہر رہی پانی کے طوفان سے ہلاک ہوئی. آج ہم تورات شریف کی کتاب پیدائش کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور سیکھیں گے کہ نوح نبی کے بعد کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. ہم نے سیکھا کہ نوح نبی کے 3 بیٹے تھے، سم، حام اور یاف. خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ نوح نبی کے ان 3 بیٹوں کی اولاد ہیں. سم کی اولاد یہودی اور عربی ہیں، افریقہ اور چین کے لوگ زیادہ تر حام کی نسل ہیں، اور یورپ کے لوگ یافت کی نسل سے ہیں. اگر آپ قوموں کے ابتدائی علم کو جاننا چاہیں تو پھر آپ توریت کی پہلی کتاب پیدائش کے 10ویں اور 11ویں باب کا مطالعہ کر لیں. آج کے سبق میں ہم نوح نبی کے 3 بیٹوں سم، حام اور یافت کے تاریخی پس منظر میں ایک اہم بات پر گفتگو کریں گے. وہ یہ ہے کہ سم ہی وہ شخص تھا جس کی نسل سے دنیا کا نجات دہندہ دنیا میں آنے والا تھا. اسی وجہ سے کلام مقدس سم کی نسل کے پیچھے چلنے کو زیادہ ضروری سمجھتا ہے. خدا پاک کے نبی اور دنیا کا نجات دہندہ اسی نسل سے تھا. دنیا کے تمام قبیلے حضرت نوح کی نسل سے ہیں. میں اور آپ، سینیگال کے تمام لوگ، گیمبیا کے سب لوگ، مارتینیا کے سارے باسی اور تمام افریقی نسلیں، دنیا بھر کے تمام لوگ حضرت نوح کی نسل سے ہیں. بس ہم کہیں گے کہ آج کل ہم حضرت نوح کی کشتی اور اس کے ایمان کی بدولت دنیا میں موجود ہیں، کیونکہ حضرت نوح نے خدا کے کلام کو مانا. اس طرح سے وہ اور اس کا گھرانہ بچ گئے. تو جب نوح اور اس کا گھرانہ پانی کے طوفان سے بچ گیا تو میں اور آپ جو اس نسل سے ہیں وہ بھی بچ گئے. گویا انہوں نے ہمیں بھی بچا لیا. خدا نے نوح کو اور اس کے بیٹے کو یہ کہہ کر برکت دی کہ بارآور رہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو. پھر نوح کے طوفان کے 1000 سال بعد ایک بار پھر دنیا کے اندر لوگوں کا ہجوم ہی ہجوم دکھائی دینے لگا، اور گناہ روز بروز پھیلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں نوح اور اس کی نسل گناہگار پیدا ہوئی. جب نوح اور اس کے بیٹے کشتی میں داخل ہوئے تو ان کی گناہ کرنے والی فطرت بھی ان کے ساتھ تھی، اور جب وہ کشتی سے باہر نکلے تو ان کی گناہ پسند فطرت ان کے اندر ہی موجود رہی. پانی کے طوفان نے انسان کی گناہ پسند فطرت کو تبدیل نہ کیا. جیسے کہ ولف کی ضرب المثل ہے کہ چوہا اپنے بل تک ہی محدود رہتا ہے. ایک اور پرانی مثل ہے کہ کولو کا بیل کولو کے گرد ہی گھومتا ہے. اس لیے دنیا کے سب لوگ گناہ میں پیدا ہوئے، کیونکہ وہ سب نوح کی نسل سے ہیں جو کہ آدم کی نسل سے تھا. افسوس کی بات ہے، مگر ہے بالکل سچی کہ طوفان نوح کو گزرے 1000 سال بیت چکے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت نوح کی نسل کے زیادہ تر لوگ نہ خدا کی فکر کرتے ہیں اور نہ ان کو خدا کی مرضی سے کوئی سروکار ہے. جیسے ان کے باپ دادا خدا کے کلام پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے خدا پر اور خدا کے کلام پر ایمان نہ رکھا. وہ خدا کو بھول گئے، اور جس خدا نے انہیں زندگی کا دم دیا، دھوپ اور بارش اور کھانے کی چیزیں عطا کی، اس کی شکر گزاری نہ کی. حالانکہ خدا کریم نے بادلوں کے اندر کوسے قضا کو رکھا تاکہ ان لوگوں کو یاد آئے کہ خدا سچا ہے اور اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں. لیکن ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے جنہیں اب اس کا مطلب ہی معلوم نہیں تھا. ان لوگوں کے بارے میں خدا کا کلام بیان فرماتا ہے، اس لیے کہ گرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے. اس لیے انہوں نے خدا کی سچائیاں بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو اب تک محمود ہے. آمین. قائن کی طرح اور اس کی اولاد کی طرح نوح کی نسل کے بھی زیادہ تر لوگ ایسے تھے جنہوں نے سچ کو سچ نہ رہنے دیا. انہوں نے خدا کا سچا کلام نہ سنا بلکہ وہ شیطان کی جھوٹی باتیں سن کر سچ سمجھتے رہے. نوح کے دوسرے بیٹے حام کی نسل سے نمرود نامی ایک بڑا شکاری تھا وہ پیدا ہوا. وہ طوفان نوح کے اور 500 برس زندہ رہا. اس کے نام کا مطلب سرکشی ہے. نمرود بڑا ذہین تھا مگر خدا تعالی سے واقف نہ تھا. اس نے خدا کے کلام کی راہ نہ پکڑی بلکہ شیطان کی راہ لی جو قائن کی بھی راہ تھی اور ان لوگوں کی بھی جو نوح کے زمانے کے لوگ تھے. نمرود نے بڑے بڑے شہر بسائے. وہ ایک ایسا بڑا شہر بنانا چاہتا تھا جہاں ساری دنیا کے لوگ اکٹھے رہیں تاکہ وہ سب ایک جگہ ایک بن کر رہیں. آئیں پیدائش کی کتاب کے 7 باب کا مطالعہ کریں کہ خدا تعالیٰ کا کلام اس بڑے شہر کی بابت کیا فرماتا ہے جو نمرود اور اس کے ساتھیوں نے بنایا تھا. خدا کا کلام سنیے. پیدائش 11 باب. اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی. اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے ان کے ملک سفار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے. اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں. سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام کیا. پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندا ہو جائیں. سامعین ہم دیکھتے ہیں کہ بنی آدم نے کیسا منصوبہ بنایا کہ وہ ایک بڑا شہر بنائے جس کا برج آسمان تک بلند ہو. انہوں نے اتنا اونچا برج کیوں بنانا چاہا؟ کیونکہ نمرود اور اس کے ساتھی دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ دنیا کے سب لوگ ایک ہی مقام پر اکٹھے ہوں تاکہ وہ ایک بڑی طاقت بن جائیں اور دنیا میں پراگندہ نہ ہوں. ان کا یہ منصوبہ خداوند خدا کو پسند نہ آیا. خدا کا حکم تھا کہ نوح نبی کی اولاد روئے زمین پر پھیل جائے. خدا جس نے انسان کو بنایا وہ انسانوں کی بہتری کے لیے زیادہ بہتر جانتا ہے. ان کا خیال تھا کہ وہ خدا سے زیادہ حکمت اور عقل رکھتے ہیں. شیطان کے دل کی طرح ان کے دل بھی خدا کے خلاف غرور اور بغاوت سے بھرے ہوئے تھے. لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. اور کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں اعلی قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے. آدمی کا اپنی نظر میں بڑا بننا یا بڑا نام کمانا خدا کی نگاہ میں گناہ ہے. کوئی تعریف اور تمجید کے لائق نہیں صرف ایک ہی نام ہے اور وہ نام خداوند خدا کا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. جیسا کہ خدا کا کلام فرماتا ہے غرض جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے. کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں بلکہ جس کا خداوند نیک نام ٹھہراتا ہے وہی مقبول ہے. نمرود کے زمانے میں بہت سارے بنی آدم خداوند کی عزت و تعظیم نہیں کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ انہیں نہ تو خدا کی ضرورت ہے اور نہ خدا کے کلام کی. انہیں کسی شخص کی ضرورت نہیں جو انہیں بتائے یا سکھائے. ان کے دلوں میں آزادی اور بغاوت کا جذبہ بھرا ہوا تھا. بنی آدم کے ہر چھوٹے بڑے کے دل میں اس روز یہی جذبہ سمایا ہوا تھا کہ اب بچہ کیا بڑا. ہر کوئی بغاوت اور سرکشی کے تالاب میں تیر رہا تھا. یہاں تک کہ ان کے بچے پہلے ہاتھ پھیلاتے اور جب کہ ان کے قریب جاتا تو آنے سے انکار کر دیتے. دنیا کی قوموں اور قبیلوں اور خاندانوں میں اتنی نفرت اور دشمنی کیوں ہے؟ کیا یہ آزادی کی روح کے سبب نہیں کہ میں خود کو سنبھال لوں گا؟ میری روایات بہت خوب ہیں، میرا دین میرے لیے کافی ہے، میری ذات سب سے اونچی ہے، میرے لوگ دوسرے لوگوں سے اچھے ہیں، میرا قبیلہ سب سے زیادہ چست اور دانا ہے، میرا اور میرے نام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میری دولت، میری مرضی، میرے کام، میری عزت، میری میری میری. آدمی ہر معاملے میں کیسا خود کفیل ہو گیا ہے. وہ خود کو کسی کا ضرورت مند نہیں سمجھتا. ہر شخص مفاد پرست اور خود غرض ہوتا جا رہا ہے. اسی آزادی، خود غرضی اور انا پرستی کی روح نے دنیا کو لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل میں پھنسا دیا ہے. لیکن خدا پاک کو ایسی چیزیں ناپسند ہیں. عزت و تمجید کے لائق صرف اور صرف اسی کا نام ہے. اسی وجہ سے خدا کریم اپنے کلام میں فرماتا ہے یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا. تاہم وہ لوگ جو اپنا برج آسمان تک بلند کرنا چاہتے تھے، انہیں خدا کے جلال کی کوئی فکر نہ تھی، وہ صرف اپنی شان و شوکت کے دیوانے تھے، وہ اپنے خالق و مالک کی شان و شوکت کو کچھ نہ جانتے تھے۔ یقیناً ان میں بہت سارے لوگ مذہبی بھی ہوں گے، لیکن انہوں نے خدا کے کلام کو قبول نہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی ہی راہوں سے آسمان پر چلے جائیں گے۔ ذرا سوچئے، طوفان نوح کے صرف 500 سال ہی گزرے تھے کہ لوگ پھر خدا کی راہ چھوڑ کر اپنی راہوں پر چل پڑے۔ انہوں نے خدا کو بھلا دیا جس نے انہیں زندگی اور زندگی کی سانسیں بخشی تھی۔ وہ اس گھوڑے کی مانند تھے جسے نہلایا ہو، وہ پھر بھی جا کر مٹی میں لوٹنے لگے۔ ان پر یہ مثل سچی صادق آتی ہے کہ کتا اپنی کہہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ انسان کی بیوقوفی دیکھیے کہ وہ اپنی زندگی خدا اور اس کے کلام سے دور رہ کر گزارنا چاہتا ہے۔ تو پھر خدا نے کیا کیا؟ کیا خدا نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جنہوں نے اپنے خالق خدا کے بغیر اپنی مرضی کی آزاد زندگی گزارنی چاہی؟ جن لوگوں نے خدا کی بات نہ مانی، کیا خدا نے انہیں قبول کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو سنیے کہ خدا نے کیا کیا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے تھے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے، وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا، اور آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ بس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندا کیا، اور اس شہر کے بنانے سے وہ باز آئے، اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے نمرود اور اس کے ساتھیوں کے ارادے کو کیسے غلط ثابت کیا، جنہوں نے اپنی شان و شوکت کی خاطر اور اپنے نام کی بلندی کے لیے ایک بڑا شہر تعمیر کرنا چاہا۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر ایک ہی زبان تھی، لیکن اس روز خدا نے ان کی زبان کو مکس کر دیا تاکہ وہ آئندہ کسی کی بات نہ سمجھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خدا نے نوح کے بیٹوں کو حکم دیا تھا کہ زمین کو معمور کرو، یعنی ساری دنیا میں پھیل جاؤ، لیکن نمرود اور اس کے ساتھی اپنی مرضی کے کام کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگوں کو ایک ہی مقام پر جمع رکھنا چاہتے تھے۔ خدا نے ان کو ان کی خواہشوں میں کامیاب نہ ہونے دیا، اور ان کی زبان میں اختلاف ڈال کر نئی زبانیں پیدا کر دیں۔ اس طرح سے خدا نے انہیں ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں 200 قومیں ہیں اور ہزاروں زبانیں ہیں۔ خدا نے اچانک دنیا میں زبانوں کو مکس کیا۔ ذرا سوچیں کہ صرف سینیگال کے اندر کتنی زبانیں ہیں۔ دیکھیے ہمارا خدا کیسا بڑا ہے۔ خدا قادر مطلق اور غیور ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انڈے کو پتھر سے نہیں ٹکرانا چاہیے۔ لوگوں نے خدا سے ٹکر لینے کی کوشش کی، وہ پاش پاش ہو گئے۔ کیا آپ نے اس شہر کا نام سنا ہے جو لوگوں نے بنایا تھا تاکہ وہ خدا سے ٹکر لے اور بغاوت کرے؟ جی ہاں، اس شہر کا نام بابل ہے۔ بابل کا مطلب پریشانی ہے۔ خدا کے بغیر اور خدا کے کلام کے بغیر زندگی فقط پریشانی ہے۔ یہ بابل اور بابل والوں کی کہانی ہے جو اپنا نام بلند کرنا چاہتے تھے۔ کیا ہم بابل کے بانیوں کو پسند کریں گے؟ کیا ہم اپنے نام کی سر بلندی چاہیں گے؟ خداوند فرماتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ عزیز دوستو، آپ کس نام کی سر بلندی چاہیں گے؟ خود اپنے نام کی، کسی آدمی کی، بادشاہت کی، یا کسی پادری صاحب کی؟ یا آپ صرف اور صرف خداوند خدا کے نام کی سر بلندی چاہیں گے اور صرف اسی کے نام کو جلال دیں گے؟ آپ کس کی شکر گزاری کریں گے، کسی آدمی کی یا خدا کی؟ ایک بات یقینی ہے، وہ یہ کہ آدمی کی طرف سے ہونے والی تعریف فانی ہے، لیکن وہ تعریف جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے، چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ خدا کا کلام خدا کی زبان سے سنیے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ ہی کوی اپنی قوت پر، اور نہ ہی مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا ہے اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی ان ہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ اگلے پروگرام میں خداوند کے فضل سے ہم نے شروع سے جو کچھ سیکھا ہے اسے دہرائیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں،